الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وقال عز وجل فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وقال عز وجل الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وقال عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وقال تبارك وتعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب وقال عز وجل اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى واتمم لنا بالخير اللهم اتمم لنا بالخير اللهم اتمم لنا بالخير امين يا رب العالمين. اب جو موضوع ہمارے ہاں زیر بحث تھا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے تو حقیقت ایمان پر بحث کی تھی, پھر ایمان کی جو دو ضدیں ہیں, دو مخالف ہیں, دو اینٹونیمز ہیں, قانونی اور ظاہری سطح پر کفر, باطنی اور داخلی سطح پر نفاق. تو کفر تو ظاہر ہے, اگر بن شم سے ہم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچایا ہوا ہے, لیکن نفاق کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ صحابہ کرام جلی القدم وہ بھی اپنے بارے میں اندیشہ رکھتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر نفاق تو پیدا نہیں ہو رہا, جن میں کہ حضرت عمر تک کی شخصیت شامل ہے, حضرت حمزہ انصاری اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شرح مبشرہ. تو اس پر ہماری گفتگو ہوئی اور میں نے سورہ منافقون کا تقریباً مکمل کا درس دیا دو جمعوں میں, اور اس میں سے آخری جو میرا خطاب تھا وہ تھا علاج کیا ہے, نفاق کا پریونٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہے, دوا میں ذکر. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اہل ایمان, تمہیں تمہاری اموال اور تمہارے اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. نفاق سے بچنے کی صورت کیا ہے کہ ہر وقت ذکر موجود رہے, دوام میں ذکر. دوام اسی کو کہتے ہیں, تسلسل ہو, مسلسل ہو, ہر وقت ہو, ہر آن. تو یہ جو ہے معاملہ, اس کو میں آج ذرا مزید تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں. تو ذکر کو خاص طور پر میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں چونکہ بہت سے مغالطے ہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا اختصار کے ساتھ آج آپ کے سامنے رکھوں کہ ذکر اصل میں کہتے کسے. یہ میں نے بیان کیا تھا عربی کے اندر اس کی ڈیفینیشن کیا ہے ذکر کی. ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب, دل میں اللہ کو حاضر کر لینا, دل میں, صرف زبان پر نہیں, دل میں اللہ کو حاضر کر لینا, استحضار اللہ فی القلب. اب یہ کہ یہ کام باہر سے نہیں ہوتا, اصل میں وہ ایمان دل کے اندر موجود ہوتا ہے, دل میں روح ہے. اور روح کیا ہے؟ یہ سدون کانی روح اور روح من امر ربی. وہ امر رب جو ہے انسانی قلب کے اندر موجود ہے, لیکن اس کی بڑی گہرائی میں ہے. یہ جو ہمارے صوفی شاعر نے کہا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون جلاندیاں جانے ہوں, یہ سلطان باہو کے ایک نظم کا جو ہے حصہ ہے. تو یہ دل جو ہے, یہ ایک چھوٹا سا دل جو اتنا نظر آتا ہے, یہ تو دل اور ہے, جو دل روحانی ہے وہ بہت عمیق ہے اور اس کی اصل گہرائی میں روح ربانی موجود ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. عام حالات میں یہ ڈورمنٹ رہتی ہے, ہماری توجہ دنیا کی طرف ہے, دنیا کے مسائل کی طرف ہے, معاشیات ہیں, بیماریاں ہیں, مسائل ہیں, بچوں کے داخلے ہیں, تعلیم ہے, اس میں ہم مگن ہیں, گم ہیں, لہذا ادھر ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی. تو ادھر توجہ کو مبذول کرنا اور اس کو ڈورمنٹ جو شے ہے اسے ایکٹیویٹ کرنا, اسے زندہ کرنا اور اسے گہرائیوں سے ابھار کر شعور کی سطح پر لے آنا, یہ ہے در حقیقت پروسیس ذکر کا. اس میں پھر لفظ آیت آتا ہے. یہ آیات کیوں کہا گیا؟ قرآن مجید کے جملے جو ہیں یا الفاظ ہیں وہ آیت ہیں اللہ کی, یا یہ آسمان اور زمین اللہ کی آیات ہے, سورج اور چاند اللہ کی آیات ہے, دن اور رات اللہ کی آیات ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ آیت کے ذریعے سے کوئی شے یاد آتی ہے, نشانی کے ذریعے سے کوئی شے آپ بھول گئے تھے اس کی نشانی آپ کے سامنے آئی, فوراً وہ چیز یاد آ جائے گی. اسی طریقے سے وہ اصل میں تو ہے, اندر ہے, آپ بھولے ہوئے ہیں اسے, آپ اس کی طرف سے آپ کی توجہ جو ہے وہ ہٹی ہوئی ہے. تو ان آیات کے ذریعے سے اس کو جگانا مقصود ہے, آپ کی توجہ ادھر کرنا ہے. تو یہ ہے اصل میں ذکر. ذکر کی عظمت کیا ہے؟ ذکر کی عظمت سب سے بڑی کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے لیے جو پریشانیاں, مسائل, سو طرح کے دو کوفت ہوتی ہیں لوگوں کے لیے اور ہر طرح کے دکھ ہیں, ان سب سے سکون کے ساتھ گزر جانا, یہ ذکر کی سب سے بڑی عظمت اور سب سے بڑی اہمیت ہے. دل مطمئن, دل مطمئن جو ہے جس کو پھر کہا گیا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو یہ جو نفس مطمئنہ انسان کو حاصل ہوتا ہے اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ انسان راضی برضائے رب رہے. اب یہ آپ سورہ تغابن میں پڑھ چکے, توکل ہو صرف اللہ, جو شے آئے ہر شے من جانب اللہ ہے اور اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے. مجھے بری لگ رہی ہے یہ بات, لیکن اس میں یقیناً کوئی خیر ہے میرے رب کی طرف سے. تو تسلیم و رضا, توکل, اللہ تعالی ہی کی اطاعت, صبر, یہ ساری چیزیں جب پیدا ہو جاتی ہیں تو چونکہ وہ ایمان مجمل جو ہے وہ دل میں موجود تھا, اللہ پر ایمان, ایمان مجمل صرف اللہ پر ایمان کا نام ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبل تو جمی احکام ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ مجمل ایمان قلب میں تھا, ذکر کے ذریعے سے ہم نے اس کو اجاگر کر دیا, اسے ہم نے جگا دیا. یہ بہت میرے بچپن کے زمانے کی بات ہے, فلانے کے الفاظ تھے, لیکن یہ کہ یہ الفاظ جو ہیں معاش جو ایک عام طور پر جو باتیں ہوتی ہیں ان کی گہرائی کے اندر غور کیا جائے تو بعض جگہ پر بڑی حقیقتیں ہوتی ہیں کہ تم ہی نے مجھ کو پریم سکھایا, سوئے ہوئے ہردے کو جگایا. ہردہ کہتے ہیں دل, میرا دل سویا ہوا تھا اس کو تم نے جگا دیا. تو ہمارا دل سویا ہوا ہوتا ہے, اس میں روح جو ہے ڈورمنٹ ہے, سوئی ہوئی ہے. اس روح کو جگا دینا, اسے ایکٹیویٹ کر دینا, یہ ذکر کا مقصد ہے. اور جب یہ ہو گیا تب اطمینان ہی اطمینان ہے. ایو الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. پھر امن ہی امن ہے, ایمان بنا ہی امن سے. یہ میں نے شروع میں جب ایمان پر گفتگو شروع کی تھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو روٹ ہے وہ امن ہے اور اس کا حاصل امن ہے. امن کسے کہتے ہیں؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ انہیں کوئی خوف لائق ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. حزن کس چیز پر ہوتا ہے؟ کوئی واقعہ ہو گیا, کیوں ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کیوں ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا, غصہ ہے یا اس کے اوپر رنج ہے, نہیں. حزن سے اللہ کی مرضی سے جو ہو گیا ٹھیک ہے. آپ کا ایک ہی بیٹا ہو, جوان ہو, وہ آپ کے سامنے فوت ہو جائے, ٹھیک ہے, اللہ کی دی ہوئی شے تھی, لے لی, اس میں کوئی نالہ و شیون ہاں اے فلک پیر جوان تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور. نہیں، جو اللہ کا، وہ جو اللہ کا تھا اللہ نے لے لیا، اس پر کوئی افسوس اور رنج نہ. ہلکا سا کوئی تاثر تو ہوتا ہے انسان پر، اس سے زیادہ نہیں. تو یہ معاملہ جو ہے صبر اور توکل، یہ اس ذکر کے، ذکر الہی کا نتیجہ ہے. اور امن سے بڑی دولت کوئی نہیں. مشکلات ہوں، مصائب ہوں، نامساعد حالات ہوں، ہر طرح کی پیچیدگیاں ہوں، لیکن دل آپ کا جمع ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے باہر ہو رہا ہے، لیکن اندر سے آپ جو ہے پرسکون، چٹان کے مانند ہیں کہ کوئی ہوا اور آندھی جو ہے اس کو ہلا نہیں سکتی. اب میں فرض کر رہا ہوں جو اہم تر جو ہمارے ہاں مغالطے ہیں وہ اصل میں ہے ذکر. ہم سمجھتے ہیں ذرائع ذکر کو. ذرائع ذکر کون کون سے ہیں اور ان میں ترتیب کیا اہمیت کے اعتبار سے؟ اہم ترین ذریعہ ذکر جو ہے وہ القرآن، اس لیے کہ قرآن مجید اس کو الذکر کہتا ہے. انا نحن نزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہاں تک کہ کفار بھی جب کہتے تھے تو قرآن مجید کے لیے لفظ ذکر لائے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس کا خیال ہے اس پر ذکر نازل ہو رہا ہے تم تو مجنون ہو، پاگل ہو گئے، یہ تو تمہارے حواس مختل ہو گئے ہیں، اس سے تمہیں کچھ نظر آنے لگا ہے، کچھ سننے لگے ہو، یہ ہیلوسینیشن سے. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، خود اللہ نے فرمایا ذکر لکا ولی قومک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ کے لیے بھی ذکر ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی ذکر ہے. اس اعتبار سے سراپا ذکر قرآن حکیم، اس سے بڑا ذکر اور کوئی نہیں. تلاوت قرآن بشرطے کہ سمجھ کے ساتھ ہو، ٹھہر ٹھہر ہو، ترتیل کے ساتھ ہو اور اس کے اوپر غور ہو رہا ہو. یہ نہیں کہ آپ فرنٹیئر میل کی اسپیڈ سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کا کچھ حاصل نہیں. اس کا یہ کہ ثواب تو ملے گا کہ آپ نے کچھ وقت لگایا ہے قرآن کے پڑھنے میں، تو جو بھی آپ نے وقت لگایا اس کی کچھ نہ کچھ اجرت تو مل جائے گی، ثواب مل جائے گا، لیکن یہ ذکر نہیں ہوگا، اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. یہ قرآن مجید کے ذریعے سے جو ذکر انسان کو حاصل ہوتا ہے اس کی تاثیر کیوں ہے؟ اصل میں قرآن کا اور ہماری روح کا منبع ایک ہے. قرآن ذات باری تعالیٰ سے وارد ہوا ہے نا، اللہ کا کلام ہے. میں جو بول رہا ہوں تو میرا کلام میرے اندر سے نکل رہا ہے، میری ذات سے صادر ہو رہا ہے، اور روح انسانی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ہے بلا واسطہ. میرا جسم جو ہے وہ تو بڑے تنزلات کے بعد اور پھر ارتقاء کے مراحل کہاں سے کہاں ہو کر بنا ہے، سورس اس کی جو ہے فائنل وہی ہے، لیکن یہ کہ اس میں بیچ میں مراحل جو ہے بہت سے آ گئے، لیکن روح کا سیدھا براہ راست تعلق ہے اللہ کے ساتھ. جیسے یہ سورج کی کرنیں ہیں، کروڑ ہا میل سورج سے آ گئی ہے، لیکن کیا سورج سے تعلق منقطع ہے ان کا؟ سورج کے ساتھ متعلق ہے. اسی طرح ارواح، روح ربانی جو ہمارے اندر ہے سوئی ہوئی ہے، جب اس کے اندر یہ بانسری بجتی ہے قرآن کی تو وہ کہتا اس پوجا آیت ان آواز دوست، یہ جیسے کہ دوست کی آواز سنائی دی ہے. یہ تو اس لیے کہ جسے آپ گرائی کہتے ہیں پنجابی میں، قرآن اور روح جو ہے یہ گرائی ہیں، ایک جگہ سے آئے. لہذا جیسے کہیں کسی اجنبی ملک میں اگر آپ ہوں اور وہاں آپ کو اتفاق نظر آ جائے کہ وہ کوئی پاکستانی چلا آ رہا ہے تو اس سے مل کر خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پر کوئی اور پاکستانی مجھے مل گیا، ورنہ تو کوئی اور جان پہچان والا ہے ہی نہیں. تو یہ ہے در حقیقت کہ روح جو ہے پھر اس پر بیدار ہوتی ہے، چوکس ہوتی ہے، چوکنا ہوتی ہے. تو سب سے بڑا جو ہے طریقہ ذکر کا وہ تلاوت قرآن ہے. نمبر دو پر نماز، لیکن نماز کا بھی جزو اعظم جو ہے وہ قرآن ہے. سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ جو ہے اسے قرآن مجید میں سورہ حجر میں قرآن العظیم کہا گیا ہے، خود قرآن ہے اپنی جگہ پر. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اتنی عظیم سورت کہ جو نہ تب کسی رسول پر اس سے پہلے نازل ہوئی نہ کسی نبی پر نازل ہوئی سوائے قرآن کی. پھر یہ کہ آپ تلاوت کرتے ہیں, اور یہ جو نماز ہے یہ اس اعتبار سے جامع ترین ذکر ہو جاتا ہے کہ اس میں ذکر عملی بھی ہے. آپ نے کہا اللہ اکبر اور جھک گئے, یہ جھک جانا گویا کہ آپ نے اللہ اکبر کی تعمیل کی. اللہ بڑا ہے تو اس کے سامنے جھک جانا چاہیے, اللہ اکبر اور پھر سجدہ میں چلے گئے. اب اس سے آگے تو جھکنے کی کوئی شکل ہے ہی نہیں. سجدہ میں جو پیشانی اگر رکھ دی ہے قدموں پر اب اور کیا بات ہے گئی. اسی لیے حضور نے فرمایا اقرب ما یکون العبد الی اللہ ہے فی السجود, قریب ترین جو ہوتا ہے بندہ اللہ سے وہ سجدے میں ہوتا ہے. اس لیے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان جو حائل ہے وہ ہماری انا ہے, میں میری خواہش, میرا فیصلہ, میری خط, میری ددا, میری سوچ, میرا فلسفہ, یہ میں تو ہے اصل سے جس نے مارا ہوا ہے. اور جب آپ نے سجدے پر وہ اللہ کے, اور یہ کہا ہے حضور نے کہ جب سجدہ کرو تو ایسے محسوس کرو کہ اللہ کے قدموں پر سر رکھا ہے, یہ احساس اگر ہو جائے تو میں تو ختم ہوگی, میں کہاں رہ گئی ہوں. جب آپ نے اپنا ماتھا ہی ٹکا دیا قدموں میں اللہ کے تو پھر میں ختم ہوں. اس لیے اس میں عمل بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے, کھڑے بھی ہیں تو جھک کر, پھر رکوع ہے پھر اور سجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا, سورہ حج کی جو آیت نمبر لاسٹ بٹ ون ہے آخر سے پہلے. اس اعتبار سے جو ہے قرآن مجید میں اس اعتبار سے جامع ترین آیت جو ہے سورہ عنکبوت کی ہے, اور اس سے 21واں پارہ شروع ہوتا ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اب دیکھیے اس میں قرآن کا بھی آ گیا. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, اے نبی تلاوت کرتے رہیے, تلاوت کرتے رہیے. اور نبی کے ذریعے سے اصل میں تو حکم ہمیں دیا جا رہا ہے. نبی تو سراپا قرآن تھے, مجسم قرآن تھے, پھر بھی ان سے ایسی مشقت کرائی گئی کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ ونص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, کیسی کیسی مشقتیں کرائی گئی. یہ بھی ہوا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال یہ حکم ہمارے لیے ہے. اصل میں اتل ما اوحی الیک من الکتاب, یہ قرآن کی تلاوت تو ہوئی. واقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز اگر حقیقی نماز ہے تو پھر وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیں گے. ہاں رسمی نماز ہے, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, وہ ایک ورزش ہے جو ہو گئی, اگرچہ اس کا بھی ثواب ملتا ہے. آپ نے وقت لگایا ہے اپنے اس کے لیے, وضو کیا ہے, مسجد چل کر آئے ہیں, ثواب سے خالی نہیں ہے. لیکن روح نماز اور ہے. روح نماز تو وہ ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین, جیسے معراج میں خطاب اور مخاطبہ ہوا حضور کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ایسے ہی نماز میں آپ کا مکالمہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کلام. اور اس کی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بعض مواقع پر عرض کر چکا ہوں, موقع نہیں ہے. اسی طریقے سے سورہ طہٰ میں فرمایا گیا حضرت موسیٰ کو جو پہلی وحی آئی, اقیم الصلاۃ لذکری, دیکھنا نماز قائم رکھنا میری یاد کے لیے. اب آپ اس کو نوٹ کیجیے, نماز فی نفس ہی ذکر نہیں ہے, نماز ذکر کا ذریعہ. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم رکھو میرے یاد کے. میں نے عرض کیا تھا جو ذریعہ ذکر ہے ہم نے ان کو ذکر سمجھ لیا, اصل میں ذریعہ ذکر جو ہے وہ مقصود نہیں ہے, اگرچہ وہ اس کا ذریعہ ہونے کے ذریعے سے لازم ہے. اس آپ راستے کو اختیار نہیں کریں گے تو منزل پر کیسے پہنچیں گے. تو اقیم الصلاۃ, نماز قائم رکھو, لیکن مقصود اس کا کیا ہے؟ یہ کوئی ورزش نہیں ہے. لے ذکری, میری یاد کے لیے. اسی سورۃ طہٰ میں آگے چل کر آیا جب حضرت موسیٰ نے فرمایا, عرض کیا اللہ کے جناب میں کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ اس کام میں شریک کر دیں, بڑا بھاری پتھر آ گیا ہے, یہ اکیلے مجھ سے نہیں اٹھے گا, میرا بھائی بھی شریک ہو جائے. اشریک فی امری, تو میرے لیے میرے بازوؤں کو اس کے ذریعے سے مضبوط کر دیں. اس کے بعد فرمایا ولا تنیا فی ذکری, دیکھنا تم دونوں, اب یہاں آ گیا تسلیہ کا صیغہ, اس کام کا جو تم نے آغاز کرنا ہے فرعون سے ٹکرانا ہے جا کر, معمولی بات تو نہیں. جو الستو بربکم کا مدعی تھا, میں تو تمہارا رب ہوں. ٹکرانا ہے تو بھاری کام ہے نا, اس بھاری کام کے لیے تمہارے لیے طاقت جو ہے وہ نماز میں, ذکر میں. ولا تنیا عن ذکری, میری ذکر سے کبھی کوئی غفلت اختیار نہ کرنا. تو یہ ہے جامع ترین صورت, اور نمبر دو پر میں نے رکھا اس لیے کہ ایک قرآن جو ہے وہ ہم تن ذکر, نماز ذکر کا ذریعہ ہے, اور اس کے اندر جیسا کہ میں نے کہا چونکہ عمل اور قول دونوں شامل ہو جاتے ہیں. تیسرے درجے پر ادعیہ معصورہ, کہ جو بھی انسان دنیا میں کام کرتا ہے ہر کام کے ساتھ ایک مسنون دعا ہمیں سکھائی گئی, اور یہ وہ چیز ہے جس سے کہ جس کو دوام ذکر کہتے ہیں حاصل ہوتی ہے. دوام ذکر جس کے لیے سورہ آل عمران میں فرمایا گیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, لیٹے ہوئے بھی. اب تین ہی حالتیں ہیں آپ کی, چوتھی حالت تو کوئی نہیں, یا کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں لیٹے ہیں, ہر حالت میں اللہ یاد رہے, وہ کیسے ہوگا؟ اس کا ذریعہ سب سے بڑا یہی ہے, تلاوت قرآن بھی ہے, نماز بھی ہے, یہ تو بڑے بڑے ذرائع ہیں. لیکن ظاہر بات ہے تلاوت قرآن 24 گھنٹے تو آپ نہیں کر سکتے, نماز 24 گھنٹے تو نہیں ہوتی, لیکن ایک 24 گھنٹے کا عمل ہے, اور وہ دعائیں ہیں. سونے لگے ہیں تو دعا ہے, جاگے ہیں تو دعا ہے, اٹھ کر بیت الخلاء میں جا رہے ہیں دعا ہے, نکلے ہیں دعا ہے, وضو کے لیے بیٹھے ہیں دعا ہے, نکلے ہیں گھر سے مسجد کے لیے دعا ہے, مسجد میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے, پھر وہاں تو نماز ہوگی, ذکر ہوگا, ہے ہی ہم تک ذکر, اس کے بعد وہاں سے نکلیں گے دعا ہے, بازار میں داخل ہو تو دعا ہے, بازار سے نکلے تو دعا ہے, آئینہ دیکھیں تو دعا ہے, کپڑے بدلیں تو دعا ہے, دعا کوئی کام دنیا کا, یہاں تک کہ بیوی سے ہم مستری کریں تو دعا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر تم یہ دعا نہیں مانگتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ شیطان شرکت کر دے تمہاری اولاد کے اندر, اس لیے کہ اس تمہارے عمل سے اگر بیوی کو حبل ٹھہر رہا ہے اور خدا کو یاد تم نے نہیں کیا تھا تو شیطان کی شراکت ہو جائے گی اس عمل کے اندر, لہذا دعا مانگی. اب بتائیے زندگی کا جو بھی, اچھا اس میں اضافی وقت کوئی نہیں لگ رہا, آپ کو کام سے نہیں روک رہے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کار ون دل یار ون, اس میں یہ ہے کہ آدمی جو ہے کام بھی کر رہا دعا کر رہا. یہ دوام ذکر ہے ہر وقت ہر کام کرتے ہوئے, جیسا کہ میں نے عرض کیا, اور اس کے اندر بھی اصل میں دو برکتیں مضمر ہیں, ایک تو دعا اللہ سے ہو رہی ہے تو اللہ سے دعا ہو گئی, ایک الفاظ مسنون ہیں حضور کے ہیں تو حضور سے نسبت قائم ہو گئی. دو دو نسبتیں جو ہیں ایک وقت آپ کو مل گئی ادعیائے معصورہ کے ذریعے سے. یہ نمبر تین پر یاد کرنی پڑتی ہیں ذرا دعائیں, اور یاد کر کے جو ہے انسان اس کا ایک عادی ہو جائے, خبر ہو جائے, تو کام میں تو رکاوٹ نہیں ہے. آپ بازار جا رہے ہیں, بازار میں داخل ہوئے, آپ نے دعا مانگ لی, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ رک جاؤ اور رک کر جو ہے ہاتھ اٹھا کے, یہ نہیں ہے, چلتے چلتے آپ نے دعا مانگی, مسجد میں داخل ہوا دعا مانگ لی, جو کام بھی کر رہے ہیں اس کے لیے جو بھی مسنون دعا معصورہ ان کا ذکر کر رہا ہوں, کہ ان سے در حقیقت دو رشتے قائم ہو جاتے ہیں, ایک اللہ کے ساتھ کہ دعا اس سے ہے, اور ایک رسول کے ساتھ کہ یہ مسنون ہے, یہ الفاظ حضور ادا کرتے تھے. چوتھے نمبر پر اوراد ہے, اوراد ورد کرنا, کسی چیز کو گن کر یا باقاعدہ جو ہے حساب کتاب کے ساتھ ورد کرنا, یہ ورد بھی جو مسنون ہے ان کی بڑی اہمیت ہے. ہر نماز کے بعد حضور نے فرمایا بعض اوراد ایسے ہیں کہ ضرور کرنے چاہیے, مثلاً یہ کہ تسبیح فاطمہ جسے ہم کہتے ہیں 33 مرتبہ, سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 یا 34 مرتبہ, اللہ اکبر مختلف روایات میں آتا ہے کہ 34ویں مرتبہ پھر وہ پڑھا جائے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت لا یموت ابدا ابدا ذوالجلال والاکرام وہو علی کل شیء قدیر. تو 33 33 33 جمع یہ بڑی دعا، یہ 100 ہو گئے. یہ مسنون ہے، حضور نے تلقین فرمایا یا نماز کے بعد دعا کیا کرو، اللہم اعنا یا اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو جو اوراد بتائے گئے ہیں وہ بھی در حقیقت نہایت نورانی ہیں، ان کا التزام کیا جائے. پانچویں نمبر پر آئیں گے جسے کہتے ہیں پرٹیکولر پرسن کے لحاظ سے، اور یہ جو بھی مصلحین ہیں جیسے معالج جو ہیں، وہ جسمانی معالج ہوتے ہیں تو انہیں تشخیص کرنی پڑتی ہے کہ ان کا مرض کیا ہے، جگر کی خرابی ہے یا گردے کی خرابی ہے، یہ کیا ہے، کوئی انفیکشن ہے، وائرس ہے، کیا مصیبت ہے. اسی طرح جو معالجین روحانی ہوتے ہیں، مرشدین ہوتے ہیں، جو لوگوں کو رشد و ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے، وہ ماہرین نفسیات ہوتے ہیں کہ وہ ایک شخص کی اصل بیماری کی تشخیص کرے کہ اس شخص میں حب دولت زیادہ ہے، بخل ہے، اس کے حساب سے کوئی آیت بتائیں کہ تم یہ آیت اتنی مرتبہ پڑھ لیا کرو، اس کا مراقبہ کیا کرو. مراقبہ کیا ہے؟ ہر طرف سے یکسو ہو کر اسی آیت کو دہراتے رہو دہراتے رہو دہراتے. تو یہ خاص آیت تمہارے اس خاص مرض کا علاج ہو جائے گا. اس طریقے سے پرٹیکولر پرسنز کے لیے پرٹیکولر طریقے کا کوئی ذکر اگر کوئی شخص واقعی اللہ والا ہے وہ اگر تجویز کرتا ہے تو وہ بھی مفید ہے. تو یہ پانچویں نمبر پر. اصل میں اگر یہی چیز رہ جائے، اب جیسے ہمارے ہاں ہے ذکر کا کیا مطلب ہے، یہ ذکر نقشبندی ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، سارا ذکر ان کے ہاں اسی میں رہ گیا، یہ ذکر جو ہے یہ قادریوں کا ذکر ہے، یہ ذکر جو ہے لسان سے ہے، یہ ذکر قلب سے ہے، یہ اپنی جگہ پر یہ چیزیں جو ہیں. پانچویں نمبر پر آ کر یہ ہمارے بڑے بڑے جو لوگ تھے جو کہ معالجین تھے روحانی، انہوں نے اپنے تجربوں سے کچھ چیزیں لوگوں کے لیے تجویز کی تھی، لیکن انہیں پانچویں نمبر پر رکھے، انہیں اولیت دے دی گئی تو آپ نے تلپٹ کر دیا، کنورس ہو گیا، ریشو پروپورشن ختم ہو گئی. اولاً قرآن، ثانیاً نماز، ثالثاً ادعیۂ معصورہ، زندگی کے ہر کام کے ساتھ جو دعائیں ہیں جو حضور سے منسوب ہیں اور جو مسنون ہیں، اور پھر اوراد. اور یہ اوراد میں بھی اب یہ کہ فلاں اتنی مرتبہ پڑھ لو، اور یہ اس کا چلہ نکال لو، اور یہ تم جو ہے ایک لاکھ مرتبہ جو ہے آیت کریمہ کا ورد کر لو، اور بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کر رہے، یہ چیزیں نہیں. جو مسنون ہو، اوراد جو مسنون ہو، جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے معالج روحانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑا معالج روحانی، آپ سے بڑا مربی، آپ سے بڑا مذکر، تو ظاہر بات ہے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اگر اس معاملے میں اس کو ترتیب کو بدل دیا جائے یا اس کے ریشو پروپورشن کو بدل دیا جائے تو پھر یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ معاملہ وہ ہو جائے گا کہ خلاف پیمبر کسے رہ گزید، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. جو کوئی بھی پیغمبر کے راستے سے ہٹ کر چلنا چاہے گا تو چاہے کتنا ہی مخلص ہو وہ منزل تک نہیں پہنچے گا. راستہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، سنت آپ کا، منہاج آپ کی، طریقہ کار آپ کا. بہرحال اس موضوع پر میں اس وقت صرف اتنا ہی کہوں گا، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.